مولا یا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به الاسر. وانظر الان اللہ وفقه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. کافر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس کو صحیح نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے. ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی تھی. لیکن کاش انہیں کوئی اس وقت دیکھے. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش انہیں کوئی اس لمحے دیکھے، اس گھڑی دیکھے، اس وقت دیکھے جب یہ اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہوں گے. یرجو بعضہم الی بعض القول، تو پھر یہ ایک دوسرے سے کہیں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کمزور لوگ اور پیچھے چلنے والے اور پیروکار لوگ اپنے بڑوں سے کہیں گے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے، تم ہمیں تباہ نہ کرتے، تم ہمیں بربادی کی طرف لے کر نہ جاتے تو یقیناً ہم ایمان لے آتے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، اور دنیا میں جو ان کے بڑے اور لیڈر اور ان کے رہنما بنے ہوئے تھے وہ کہیں گے، انخن صددناکم عن الہدى بعد اذ جاءکم، ہم نے تمہیں روکا تھا جب اللہ کی طرف سے ہدایت آئی تھی تو تم نے کیوں قبول نہیں کی، بل کنتم مجرمین، تم خود اچھے لوگ نہیں تھے، تم خود مجرم ہو. وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تامروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، کہ تمہارا تو شب و روز ہمارے ساتھ یہی ہیلا اور یہی بہانہ اور یہی تکرار رہتی تھی کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکاریں. لیکن ہوگا کیا؟ یہ تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا. فرمایا ہوگا یہ واسر الندامت لما رعاب العذاب، سارے ہی لیڈر بھی اور پیروکار بھی جب عذاب دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، اور کافروں کے گلے میں ہم توک ڈال دیں گے. حل یجزون الا ما کانوا یعملون، جو کرتے ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا عمل ہے، اسی کے مطابق وہ بدلہ پائیں گے. یہ بات تو اللہ کریم نے ان کفار کے بارے کہی ہے جو قولن بھی اور فعلن بھی قرآن کا عظمت الہی کا انکار کر دیتے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ کہ ہم ماننے کے باوجود، اقرار کرنے کے باوجود پھر فرقوں میں اور مختلف عقیدوں اور مختلف نظریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. اختلاف دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک اختلاف ہوتا ہے کسی چیز کی تشریح و تفصیل میں، اس کی جزئیات میں، جسے فرعی اختلاف کہتے ہیں. فرع کہتے ہیں شاخ کو، جز کو. فروعات میں اختلاف ہوتا ہے. مثلا جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آمین کہتے ہیں. اب آمین کہنے میں کسی کو اختلاف نہیں، یہ اصول ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. اب کوئی ایک طبقہ مسلمانوں کا کہتا ہے بلند آواز سے کہنی چاہیے آمین، وہ سارے بلند آواز سے کہتے ہیں. ایک طبقہ کہتا ہے نہیں، جس طرح سورہ فاتحہ دلی دل میں پڑھی ہے اسی طرح آمین بھی دلی دل میں کہو. تو یہ فرعی اختلاف ہے اور یہ ایک قدرتی امر ہے اور یہ ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں. لیکن اصول بدل دیا جائے تو وہ اختلاف فرعی نہیں، پھر وہ اصولی رہتا ہے. اور جب اصول میں اختلاف آتا ہے تو پھر دونوں طرف اسلام نہیں ہوتا. فرع میں جب اختلاف ہوتا ہے تو دونوں مسلمان ہوتے ہیں، اصل حکم کو دونوں مانتے ہیں، اس کی تشریح میں، سمجھنے میں، اپنے اپنے شعور اور اپنے اپنے پاس جو دلائل و نظریات ہیں ان کے مطابق اختلاف ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو فرعی اختلاف صحابہ کرام میں تھے انہیں مشاجرات صحابہ کہا گیا ہے. مشاجرہ شجر سے مشتق ہے، جس طرح درخت کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں الجھ جاتی ہیں تو وہ زیادہ گھنا ہو جاتا ہے، زیادہ سایہ دار ہو جاتا ہے. اس طرح کے جو فرعی اختلافات صحابہ میں تھے، کوئی آمین بلند آواز سے کہتا تھا، کوئی خاموشی سے کہتا تھا، کوئی ہاتھ اٹھاتا تھا تکبیر پر، کوئی نہیں اٹھاتا تھا. اب تکبیر پر ہاتھ اٹھانا ایک اصول ہے اور وہ سارے اٹھاتے ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، حنفی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں. اب اختلاف فری کہاں ہے؟ بعض کہتے ہیں جب بھی اللہ اکبر کو ہاتھ اٹھانے چاہیے، دوسرے کہتے ہیں جب ایک بار اٹھا دیے پہلی تکبیر پر وہ کافی ہے. لیکن اللہ اکبر کہنا اور اس پر ہاتھ اٹھانا، یہ جو اصول ہے، اس سے کسی کو اختلاف نہیں. لیکن جب اصولوں میں اختلاف آ جائے، اور پھر یہاں دیکھیے اشار ہوتا ہے ولو ترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے روبرو کھڑے ہوں گے، عرصہ محشر ہوگا، ساری دنیا کی جواب دہی ہو رہی ہوگی، اول و آخر سب مخلوق وہاں جمع ہوگی، تو وہاں ذات باری کے لیے اس میں ذات اللہ کیوں نہیں اختیار کیا گیا؟ یا یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا موقوفون عند اللہ عند ربہم؟ اس لیے کہ زیادہ شرک یا زیادہ کفر یا زیادہ نافرمانی ربوبیت کے شعبے میں ہوتی ہے. آدمی کیوں بھٹکتا ہے اللہ کے در سے؟ کسی دوسرے سے اسے نفع کی امید ہوتی ہے، کسی لالچ میں آ کر بھٹکتا ہے، کسی سے کچھ پانے کے لیے بھٹکتا ہے. اس لیے یہاں عند ربہم کہا گیا کہ وہاں تو وہی ہوگا جو حقیقی پروردگار ہے، جو حقیقی رب ہے. ربوبیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہر ایک کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا، جس کے ہوتے ہوئے اس کی مخلوق کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنا نہ پڑے. جو مخلوق کو مخلوق سے بے نیاز کر دے اور صرف اپنے در کا غلام رکھے, اپنا بندہ بنائے. اور رب تو رب ہے اور اس کی یہ صفت موجود ہے, لیکن بندہ بہل جاتا ہے, پھسل جاتا ہے دنیاوی اغراض میں, دنیاوی لالچ میں آ کر دوسروں کے پیچھے لگ جاتا ہے. آپ دیکھتے نہیں معمولی معمولی سیاسی اختلافات پر لوگ اپنے اوپر تیل ڈال کر سڑکوں پہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک ایسا بندہ جو پروردگار عالم کو تو ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا, اپنے جیسے بندے کے لیے خود کو آگ میں زندہ جلا کر ختم کر سکتا ہے, تو کیا سمجھا جائے کہ یہ رب پروردگار عالم کو سمجھتا ہے یا جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں؟ اب اپنے کردار کا جائزہ لیں تو کفر دو طرح سے ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اور ان کی بات واضح ہو گئی. ایک کفر یہ ہے کہ زبان سے تو بندہ اقرار اسلام کا کرتا ہے, کہلاتا بھی مومن ہے, لیکن کردار کافرانہ ہوتا ہے, عمل کفر کے کرتا ہے, اعمال ایسے ہوتے ہیں جیسے کافر کرتے ہیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے ایسا کام کیا جیسا کافر کرتے ہیں. یعنی بلا عذر شرعی نماز ادا نہ کرنا یہ کافرانہ فعل ہے, کافروں کا کام ہے. مومن ہو, اللہ کو مانتا ہو اور اللہ کریم اسے اپنے در پہ بلائے اور اپنے کرم سے اپنے ملاقات سے سرفراز کرنا چاہے اور وہ اللہ کی ملاقات کے لیے نہ جائے, تو یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو اللہ کو مانتے نہیں, یہ ایسا کام ہے جیسا کافر کرتے ہیں. اس طرح سے جب زندگی کا جائزہ لیا جائے, انسان محتاج ہے اس کی ضروریات, رب العالمین ایسے بے نیاز ہیں کہ انہوں نے ہر شخص کے لیے ہر دانے گندم یا ہر غذا کے ذرے پر یا ہر قطرے آب پر اس کی قسمت لکھ دی ہے. آج تک جتنے لوگ دنیا سے گزرے ہیں اگر اپنے حصے کا ایک ایک لقمہ چھوڑ کر جاتے تو آج دنیا میں غذا کے انبار لگے, اور ایک ایک لقمہ فالتو کھا جاتے تو آج دنیا میں کھانے کو کچھ نہ ملتا. علاوہ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها, اچھی طرح جان لو کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق پورا نہ کر, اپنے حصے کی خوراک, اپنے حصے کا پانی, اپنے حصے کی ہوا, ہر کوئی لے کے مرتا ہے. اور اسی کے مطابق اللہ کریم تقسیم فرماتے ہیں جو لوگوں کو رزق معین کر دیا ہے. اب اس میں طریقے متعین فرمائے رزق کمانے کے, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, اعضاء و جوارے دیے, عقل دی, اور طریقے متعین فرما دیے. اب ان طریقوں پہ جو محنت کرتا ہے وہ صرف رزق نہیں کما رہا, شریعت کے مطابق رزق کے حلال کمانے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے وہ اصل عبادت ہے, وہ عبادت شمار ہوتی ہے. کمانے کے بعد جب ہم خرچ کرتے ہیں اور اسے شرعی طریقے اور شرعی حدود کے اندر خرچ کیا جائے تو وہ بھی عبادت شمار ہوتی ہے, کیونکہ رزق تو اس نے دینا ہے, مقدر جو ہے وہ ملنا ہے, نصیب اپنا ملنا ہے, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ کیا اسے جو میں نے عقل دی اسے استعمال کیا، جو اعضاء و جوارح دیے اسے استعمال کیا، اور وہ استعمال میرے حکم کے مطابق کیا یا میرے حکم کے خلاف. اب اگر اس بات پر یقین ہو کہ رازق تو اللہ ہے اور میرے ذمہ محنت کرنا ہے اور میری محنت بھی عبادت شمار ہوگی، تو کوئی رشوت لے گا؟ کوئی چوری کرے گا؟ اگر یہ یقین ہو تو کوئی ڈاکہ کرے گا؟ تو جب ہم دیدہ دلیری سے رشوت لیتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ڈاکہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبانی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا کردار اس کی گواہی نہیں دے رہا. ہمارا کردار جو ہے وہ اس کی ضمانت نہیں دے رہا. غلطی ہو جانا انسانی مزاج ہے، اسے ٹھوکر لگ سکتی ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن غلطی کو پیشہ بنا لینا اور مسلسل کرتے جانا یہ غلطی نہیں ہے، یہ جرم ہے. غلطی وہ ہوتی ہے جو بھٹک گیا، ایک دفعہ ہو گئی، احساس ہوا، اس نے توبہ کی، اس کا ازالہ کیا، آئندہ سے اپنی اصلاح کر لی، یہ تو غلطی ہے. لیکن ایک غلط فعل کو اپنا لینا، تکرار الزم، گناہ پر مسلسل عمل کرنا، یہ صحیح نہیں ہے. اور اس لیے چونکہ یہ دنیاوی چیزوں کے حصول کا لالچ جو ہے، رزق کے حصول کا لالچ، دنیاوی شان و شوکت کے حضور کا لالچ، یہ ساری چیزیں تو تقاضائے ربوبیت ہیں. وہ رب ہے، پروردگار ہے، اور اس نے جس بندے کو جس استعداد سے پیدا کیا ہے وہ اس کے مقام پر پہنچانا، یہ اس کا اپنی ذمہ داری ہے. وہ ہر چیز کو اپنے وقت پر، اپنی جگہ پر پہنچا دیتا ہے. لیکن جو ناجائز ذرائع سے، وہ فوائد، محبت ہے، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، لیکن عملاً ہم اسے گولی مار دیں، تو عمل یا نتیجہ کیا ہمارے کہنے پہ ہوگا یا ہمارے عمل پہ ہوگا؟ نتیجہ ہمارے عمل پہ ہوگا، گولی اس کو اچھل نہیں کر دے گی. زبانی ہم کہتے رہے میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہاری بڑی عزت کرتا ہوں، اسی طرح آخرت میں بھی ہم زبانی جو جی چاہے کہتے رہیں، نتائج عمل پہ، کردار پہ مرتب ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور ائمہ فقہ کے نزدیک سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باقی سارے ائمہ فقہ اور ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر اس بات پہ متفق ہیں کہ ایمان اعمال کا نام ہے. اگر کسی کے اعمال درست نہیں تو اس کا ایمان درست نہیں. صرف یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، صرف کلمہ پڑھنا، صرف یہ کہنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں، یہ کہنا کافی نہیں، بلکہ اس کا عمل اس پر ہونا چاہیے. اگر عمل نہیں کرتا تو اس کے کہنے کا اعتبار نہ کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا بھی ایک عمل تو ہے، یہ کہنا کہ میں مانتا ہوں یہ بھی ایک عمل تو ہے، لہذا اسے مسلمان قبول کیا جائے. لیکن اس سب کے باوجود باقی ائمہ فقہ کے نزدیک یہ ہے کہ کسی سے کہو نماز ادا کیا کرو یا اللہ کی اطاعت کرو اور وہ انکار نہ کرے لیکن ادا بھی نہ کرے. دوسری دفعہ کہا جائے نماز ادا کرو اور وہ نہ کرے، انکار تو کرے تو کافر ہو جائے گا. تیسری دفعہ تاکید کی جائے اور وہ نماز ادا نہ کرے تو تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھایا جائے، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تیسری دفعہ وہ نہ مانے تو اسے قید میں ڈال دیا جانا چاہیے، باقی زندگی جیل میں گزارے، اگر کبھی توبہ نصیب ہو جائے، تائب ہو جائے تو رہا کر دو، اگر بغیر توبہ کے بے نماز ہی مرے تو پھر یہ درست ہے کہ اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے. ہم اپنے ارد گرد جائزہ لیں تو ہمیں کتنے لوگ نظر آتے ہیں جو اس قابل ہیں کہ ان کا مسلمانوں کی طرح جنازہ پڑھا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. صرف ایک نماز ہی کو ہم لے لیں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے اپنوں میں ہمیں کتنے ایسے نظر آتے ہیں. ہم نے خود اپنا ایک رواج بنایا ہوا ہے، کوئی سالانہ نمازی ہے کہ وہ عید پر نماز پڑھتا ہے، کوئی ہشت روزہ نمازی ہے کہ جمعہ ادا کر لیتا ہے، باقی سات دن اسے خبر نہیں ہوتی. تو یہ بنیاد ہے اطاعت الہی کی. نماز کی ضرورت کیا ہے؟ نماز کی ضرورت یہ ہے کہ ایک آدمی پانچ دفعہ صاف پاک کپڑے پہن کر، ہاتھ منہ دھو کر، پاک صاف ہو کر، براہ راست رب جلیل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی گزارشات پیش کرتا ہے. پانچ دفعہ اسے شرف ملاقات نصیب ہوتا ہے رب العالمین سے. اب جو بندہ دن میں پانچ دفعہ اللہ کریم سے مل لیتا ہے وہ اس کی نافرمانی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن حکیم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے. نماز کی ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سنی سنائی پہ نہ رہیں کہ اللہ ہے، ہم میں سنی سنائی پہ نہ رہیں کہ اللہ کا رسول ہے، ہم میں سنی سنائی پہ نہ رہیں کہ اللہ کا قرآن ہے، بلکہ پاک صاف ہو کر، قبلہ روح ہو کر، اللہ کے روح برو دست بستہ کھڑے ہو کر اس کی حمد پڑھیں، اس کی پاکی بیان کریں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اسے رکوع کریں، اس کی بارگاہ میں سجود کریں، اپنی مصیبتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی گزارشات بھی پیش کریں، اور ہمارے دل کو یہ تسلی رہے کہ میری تو رب العالمین سے ملاقات رہتی ہے، مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے، مجھے کسی کی پرواہ کیا ہے. یا ابھی جس کی بارگاہ سے میں فارغ ہوا ہوں، ڈھائی گھنٹے بعد لوٹ کر پھر مجھے پاک صاف ہو کر اس کے حضور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا ہے، تو ان اڑھائی گھنٹوں میں میں اس کی نافرمانی کیوں کروں؟ دو دو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اگلی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اس لیے ہو جاتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ اگر یاد الہی سے غافل بھی گزرا ہے، کب کچھ بھول بھی گیا ہے، دنیا کے لالچ میں آ گیا، پھر واپس پلٹو، پھر اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اسے یہ احساس ہو ہر سجدہ، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجود، ہر قومہ، ہر جلسہ اسے یہ احساس دلاتا رہے کہ تو رب العالمین کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے، اپنے عہد کو زندہ کر رہا ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھے اپنا پروردگار تسلیم کرتا ہوں، پھر تجھے اس کی نافرمانی زیب نہیں دیتی. لیکن ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جب دوسروں کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں، کوئی عالم ہے یا کوئی پیر ہے یا کوئی نیک ہے، اس کی نیکی اور علم اور پیری صرف اس قدر ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائے، ہمیں وہ کام کرنے کو کہے جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات سے روکا. یہ عظمت ہے عالم کی، اور یہی ضرورت ہے پیر کی. اور کوئی عالم یا پیر اپنی طرف سے پخ لگا کر اور اپنی باتیں بنا کر بتانا شروع کر دے تو وہ راستے سے بھٹکا دے گا. اسی لیے مسلمانوں میں بے شمار فرقے بن گئے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر ہم نے لوگوں کی باتیں مان لی. اگر دین میں مانی تو عقائد تباہ ہو گئے، اور دنیا میں ہم نے اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر اپنی امیدیں کسی بندے سے وابستہ کر لی، اس کا حکم مانتے رہے اور اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کی، تو اللہ کی ربوبیت سے انکار ہو گیا. اور دونوں صورتوں میں ہوتا یہ ہے کہ جب بارگاہ الوہیت میں جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، خصوصاً پیروکار اپنے لیڈروں سے اور اپنے راہبروں سے کہیں گے کہ تم نے تو ہمیں تباہ کر دیا، تم تو ہمیں کیا تسلیاں دیتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ تو وہ کہیں گے بھئی ہم بات ہی کرتے تھے نا، ہم نے تمہیں پکڑا ہوا تو نہیں تھا، تم خود بھی بدماش تھے، تم خود بھی دیندار یا صحیح نہیں تھے، تم خود ہی اللہ کی اطاعت کر لیتے، محمد الرسول اللہ کی اطاعت کر لیتے، اور پھر اس جھگڑے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کہ دونوں ہی عذاب میں گرفتار ہوں گے. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم کافروں کے گلے میں توک ڈال دیں گے. توک تکلیف کا، عذاب کا سبب بھی ہے اور ذلت و رسوائی کا سبب بھی ہے. لیکن یاد رکھیے، دنیا آخرت کا پرتو ہے، سایہ ہے، عکس ہے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، تباہ ہونے والی ہے، آخرت باقی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے. جو احکام، جو عذاب، جو ثواب اللہ نے اور قرآن نے آخرت کے بتائے ہیں، ان کا عکس دنیا میں منعکس ہوتا رہتا ہے. جس طرح نیکی پر اجر عظیم کے وعدے فرمائے، اسی طرح نیک آدمی کو اس زندگی میں بھی سکون اور اطمینان اور آبرو نصیب رہتی ہے. بظاہر دنیاوی تکلیف بھی آ جائے، اسے قتل بھی ہونا پڑے، اسے وہ دکھ اور وہ حسرت نہیں ہوتا جو کافر کو ہوتا ہے، اس میں بھی اسے لذت اور خوشی نصیب ہوتی ہے. تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت میں اللہ کریم شہداء سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری دلی خواہش کیا ہے، تو عرض کریں گے کہ یا اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دے، پھر سے حق و باطل کا مارکا گرم ہو، اور پھر سے سینہ تیرے راستے میں چھلنی ہو، جو لذت ان زخموں میں اور اس موت میں تھی وہ پھر سے نصیب نہیں ہوئی، پھر سے وہی لذت چاہیے. بظاہر اگر اس پہ دکھ بھی آ جائے تو اس کے اندر وہ سکون ہوتا ہے، وہ لذت ہوتی ہے جو آخرت کا پرتو دنیا میں بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے. بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ اہل مغرب بازی لے گئے ہم سے، لیکن آپ مغرب میں دیکھیں تو سب سے زیادہ مرض جو ہے، وہ زیادہ مریض جو ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، انہیں سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں. سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ کسی کے پاس سکون کی دولت نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی، اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن حکیم نے یہ باتیں اس لیے دہرائی ہیں کہ انسان اپنی عقل و فراست سے کام لے کر اپنی امیدیں ذات باری سے وابستہ کرے، الہ العالمین سے آشنائی پیدا کرے، اسی سے امید رکھے. وہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں بھیجتا، وہ ایسا غیور ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق اس کے علاوہ کسی دوسرے کی محتاج ہو. اللہ کریم ہمت و حوصلہ دے ہم اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر اعتبار کر سکیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، دنیا اور آخرت میں سخرو فرمائے. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہوں پڑھ لیجئے.